بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرح كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن الوهاب التميمي رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. راكن جسمه هم باب نمبر 38 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمه الله فرماتے ہیں: باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله. جس نے علماء اور امراء کی اطاعت کی ہے، فی تحریم احل اللہ، وہ چیز کی حرام کرم جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے، وہ تحلیل ما حرم اللہ، یہ چیز کو حرام کرم جس چیز کو حلال کرم جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، فقد اتخذهم اربابا من دون اللہ، تو گویا اس نے ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنایا ہے. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيب فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لآخر الآية التوبة آية البركة 30. فقلت له إن لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فضلت الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله فرماته: أراد المؤلف بهذه الترجمة تحقيق التوحيد واتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه، والحذر من تقليد الشيوخ والأمراء فيما يخالف شرع الله وهو التقليد الأعمى. شيخ بن باز رحمه الله فرماته، مصنف رحمه الله استبويب سي واسترجمه سي جوذنه اس باب میں ذکر کیا ہے، یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ بیان کریں کہ توحید کی تحقیق کیسے کی جاتی ہے، شریعت کی اتباع، اللہ تعالیٰ کے امر اور نہی کی تعظیم، اور شیوخ اور امراء کی تقلید سے خبردار کرنے کا ارادہ کیا ہے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے. ہر اس چیز میں جو شریعت کے مخالف ہے، جسے کہتے ہیں تقلید اعمى، اندھی تقلید، تو اندھی تقلید سے خبردار کرنا ہے. علماء جو بات کرتے ہیں ان کے اقوال اور فتاوی کو شریعت کے ترازو پر تولا جاتا ہے، جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے اسے لیا جاتا ہے، اور جو مخالف ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن ایک سوال ہے، کیا عالم کبھی قرآن سنت کے خلاف بات کر سکتا ہے جبکہ وہ عالم ہے، عالم دین ہے، اہل سنت والجماعت میں سے ہے، اہل بدعت میں سے نہیں ہے؟ کیا وہ مخالفت کرتا قرآن و سنت کی؟ مخالفت کرتے نہیں، لیکن ہو جاتی ہے، اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ عالم ہے، نبی نہیں ہے، معصوم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، علماء معصوم نہیں ہیں. سب سے بڑے عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کا امکان ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہیں. اس لیے علماء کے اقوال کو قرآن اور سنت پر پیش کیا جاتا ہے, تولا جاتا ہے, جو موافق ہے قبول کیا جاتا ہے, جو مخالف ہے اسے رد کر دیا جاتا ہے. اور اس عالم کی, جب اہل سنت جماعت کے علماء میں سے ہے, اس کی عزت اور آبرو کی پاسداری کی جائے گی, اس کے مقام, اس کے علم مقام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ عالم ہے. اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے, مخالفت نصوص کی ہو جاتی ہے, لیکن تعمد نہیں ہوتا. عالم کبھی عمدن نصوص کی مخالفت نہیں کرتا. اہل بدعت کا کام ہوتا ہے, اہل سنت والجماعت کے علماء کا کبھی بھی یہ طریقہ نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی تقلید اعمى ہے. اگر کوئی عالم کوئی بات کر دے اور اس کی بات کو مان لیا جائے اگرچہ شریعت سے بھی ٹکرا رہی ہو, تو اسے کہتے ہیں تقلید اعمى, اندھی تقلید. تقلید کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے قول کو بغیر دلیل کے قبول کرنا. اندھی تقلید سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کے قول کو قرآن سنت پر تولا بھی جائے, ایک تو بغیر دلیل کے ہے, پھر دلیل کے باوجود بھی وہ مخالفت کرتا ہے دلیل کی, یہ مخالفت اسے ہو گئی ہے دلیل کی, لا علمی میں اجتہادی غلطی ہو گئی ہے, کچھ بھی ہو گیا ہے, جو عالم کی اس بات کو قبول کر رہا ہے اس کے بعد کہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ دلیل کیا ہے, اور عالم کی یہ بات دلیل کے مخالف ہے, وہ تب بھی عالم کی بات کو قبول کر لیتا ہے اور دلیل کی طرف واپس نہیں پلٹتا, یہ اندھی تقلید ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے. اور جو اندھی تقلید کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے, وہ ہلاک ہو کر ہی رہتے ہیں, کیونکہ نصوص کی مخالفت میں ہی ہلاکت ہے. اور ایسے لوگوں کو یہی کافی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو اٹھا کر نعوذ بالنبی کا مقام دے دیا ہے کہ یہ شخص جو بھی بات کرتا ہے, عالم جو بھی بات کرتا ہے, وہ دین بن جاتی ہے, چاہے وہ نصوص کے مخالف ہی کیوں نہ ہو, قرآن سنت کے مخالف ہی کیوں نہ ہو, کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بلکہ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں, ان کے اقوال پڑھے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کو, اللہ کے پاک کلام کو تحریف کر دیا جاتا ہے تاویل کے نام پہ تاکہ عالم کے قول کے مطابق ہو جائے. حدیث, صحیح حدیث کو, متفق علیہ حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے صرف عالم کے قول کی موافقت کے لیے, کہ عالم کا قول صحیح ثابت ہو, اور قرآن اور سنت کے نصوص کو نعوذ باللہ دیواروں پر پھینکا جاتا ہے, نعوذ باللہ. امت میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں, موجود ہیں, دروس بھی قائم ہیں, ان کے ادارے بھی موجود ہیں, مساجد بھی ہیں, اور ان کے مقلدین بھی ہیں, نعوذ باللہ. تو اصل بات یہ ہے, یہ تبویب ہے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو واضح کرنا چاہا تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائیں, اندھی تقلید کو چھوڑ دیں, حق کو قبول کریں دلیل کے ساتھ. حق واضح ہو گیا ہے, اسے قبول کرنا فرض ہو جاتا ہے. واضح نہیں ہوا ہے, حق کی جستجو میں لگے, حق کی تلاش میں رہے, حق کو چھوڑا نہیں جاتا. حق پر ہمیشہ نور ہوتا ہے, جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے حق کی طرف, اسے قبول فوراً کرنا چاہیے. اور جس کو ہدایت نہیں مل رہی, وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا راستہ آسان کر دے اور حق اس کے لیے واضح ہو جائے. پھر شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالواجب علی اہل العلم والایمان, واجب اہل علم اور ایمان پر, ان یعظم امر اللہ و نہی, کہ اللہ تعالیٰ کے امر کی اور نہی کی تعظیم کریں, ویحل ما احل اللہ ويحرم ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اللہ تعالیٰ امر النہی کی تعظیم کیسے ہوگی؟ صرف زبانی کلام میں ہوگی کیا؟ عملا کیسے ہوگی؟ ويحل ما احل الله, جس اللہ نے حلال قرار دیا ہے اب یہ فرض ہے علماء پر اور اہل ایمان پر, عام مسلمانوں پر بھی, کہ اسے حلال سمجھتے ہوئے اسے لے لیں. وَيُحَرِّمُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا ہے تو اسے اجتناب کرے حرام سمجھ کر. وَلَا يُطِيعُ أَحَدًا فِي خِلَافِ ذَلِكَ, اور اس کی مخالفت میں کسی کی بھی فرما برداری نہ کرے, کسی کی بھی اطاعت نہ کرے. فَالطَّاعَةُ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الْمَعْرُوفِ, طاعت ہمیشہ صرف معروف میں ہی ہوتی ہے. فطاعة في خلاف شرع الله حرام. كسكي بطاعة شريعتك خلاف كسي مسلم به حرام هي. ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق ولي قاعدة سيندر لا ينكرني مخلوق مثل كسكي بطاعة لا ترك معصية مي كبه جائز نهي هي. فلا يطيع والده أو ولده أو زوجه في خلاف الشرع من الحل والحرمة تو كسي كلي بي جائز نهي كي كوي اپنے والد كي یا اپنے اولاد میں سے کسی کی یا اپنی بیوی کی یا بیوی خاوند کی یا خاوند بیوی کی کوئی بھی فی خلاف الشرع شریعت کی خلاف ورزی میں من الحل والحرمت تحلیل اور تحریم میں جو حرام ہے شرعاً حرام ہے کسی کا قول اسے حلال نہیں کر سکتا جو شرعاً حلال ہے وہ حلال ہے کسی کا قول اسے حرام نہیں کر سکتا. شخص فرانت وطاعتهم فيما يخالف الشرع واتخاذهم آلهة من دون الله كما سيأتي إن شاء الله. كتنی بڑا مسئلہ ہے یہ کہ کوئی بھی شخص اگر کسی کی فرما برداری کر اس طاعت کرتے شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے تو گویا کہ اس نے انہیں معبود بنا دیا ہے رب بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جیسے کہ آگے ذکر ہوگا ان شاء اللہ شخص فرماتے ہیں. اچھا تبویب تو یہ ہے سمجھ تو آگے ہمیں کہ اصل بات کیا ہے اب دلیل کیا ہے کہ اگر آپ کسی کی بات کو قبول کر لیتے ہیں جو دلیل کے خلاف ہو شریعت کے خلاف ہو گویا کہ اسے رب کا درجہ دے دینا ہے اور کسی کی بات کو بغیر قبول نہیں کی جاتی چاہے سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو. یہ بات ہو رہی ہے نا. آئیں دیکھیں دلیل کیا ہے. شاہ حسین رحمہ اللہ نے سلف کے آثار بیان کیے ہیں اور حدیث بھی بیان کی ہے اور بات کا آغاز سلف کے آثار سے کیا ہے کہ سلف نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا ہے اور دلیل کیا ہے ان کی اس سمجھنے کی. پہلا اثر سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا معروف اثر ہے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ میں پہلے مسئلہ بتا دوں تاکہ اثر آسان ہو جائے. ایک مسئلہ تھا کہ متعۃ الحج حج تمتع جسے کہتے ہیں کیا حکم ہے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اس زمانے میں بعض ایسے لوگ موجود تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ حج تمتع جائز نہیں ہے حج افراد ہے یا قران ہے اور افراد کو ترجیح دیتے تھے حج افراد کرنا ہے اور قول پیش کرتے تھے سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کا کہ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں لوگوں کو تمتع سے منع کیا کہ تمتع نہ کریں افراد کریں یعنی ایک سفر عمرے کے لیے کریں ایک سفر الگ سے حج کے لیے کریں کیونکہ تمتع کا مطلب ہے ایک ہی سفر میں حج کے مہینوں میں ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کریں حج بھی کریں اسے تمتع کہتے ہیں. سن عمر الخطاب رضی اللہ عنہ نے بھی یہی طریقہ اپنایا کہ لوگوں کو منع کرتے تھے حج تمتع سے کہ الگ الگ سفر ہو اور اس لیے خلفائے راشدین میں سے ان کو سنہ متبع ہے اور بڑے علماء ہیں اپنے زمانے کے اس یعنی ان کے زمانے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں یعنی کچھ کنجوسی سے کام لے رہے ہیں ایک سفر دونوں کام کر رہے ہیں جبکہ علم اور ایمان کا زمانہ ہے تقوی کا زمانہ ہے تو انہیں دو سفر کرنے چاہیے ایک کے بجائے. تو انہوں نے اس نظریے سے لوگوں کو تمتع سے روکا. تو مسئلہ جب سر عبداللہ عباس کے سامنے آیا تو لوگوں نے کہا کہ تمتع کرنا ہی نہیں ہے جائز نہیں ہے. تو سر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور یہ طریقہ ہے کہ حج تمتع تو کرنا ہے جائز ہے. پھر کسی شخص نے دوبارہ سے کہہ دیا پھر سن ربنا عباس رضی اللہ عنہ نے یہ قول فرمایا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ عنہما یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء ان قریب تم پر آسمان سے پتھر برسنے والے ہیں. اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہیں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وتقولون قال أبو بكر وعمر أرتم كهته أبو بكر وعمر نه يور يكها هي وعيد كاهي دكتين شاف بازل حب الله كيف فرماته شاف فرماته يوشك لبس كما أنه يقرب يعني عن قريب حجارة من السماء وعيد لهم بالعقوبة سخت وعيده قلت لهم عن قريب سزا من نباليه وسزا كيسي كي أسمانه سي پتھر كي بارش برسنے والي هي جو تمہیں هلاك کر کے رکھ دے گی وعيد کے لفظ ہے. معنى كيا هي شيخ بن باز رحمه الله فرماته كي احتج عليكم في المسألة بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتخالفون وتردون علي بخلاف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقول أبو بكر وعمر كما هيتم حجة اسم السلمي حجة بيان كرهاهم الله تعالى اور الله تعالى كي پیار پیار وسلم كي حكم كي أمر كي اور تم مخالفت کرتے ہو اور رد کرتے ہو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کے پیار اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کے فرمان کے خلاف اور قول پیش کرتے ہو بکر و عمر کا کہ ان کے یہ قول تھا ان کے یہ طریقہ تھا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں فہذا يدل على انه لا يجوز مخالفة امر الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم ولو قال ابو بکر و عمر وهم خير الناس بعد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. اندر لائن کا نظر ہے بہت اہم بات ہے. فہذا يدل على انه لا يجوز تو یہ دلیل ہے کہ ہرگز جائز نہیں ہے مخالفت امر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرنا اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی. ولو قال ابو بکر و عمر اگرچہ قول کہنے والا ابو بکر اور عمر کیوں نہ ہوں وہم خیر الناس بعد الانبیاء کون ہیں دونوں خیر الناس بعد الانبیاء انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگ ہیں یہ دونوں فمن دونهم من باب اولى جو ان کے علاوہ ہیں تو من باب اولى ان کے قول کو نہیں ماننا چاہیے. اللہ یطاعوا کیونکہ اطاعت نہ کی جائے فیما یخالف الشرع جس میں شریعت کی مخالفت ہو. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وهذا حث من ابن عباس على اتباع الشرع اور یہ سر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے حث ہے لوگوں کو ابھار اور امادہ کرنا ہے على اتباع الشرع شریعت کے اتباع کرنے میں والحذر من تعظیم الرجال اور خبردار کرنا ہے لوگوں کی تعظیم علماء یعنی علماء کے تعظیم میں فیما یخالف الشرع جس میں شریعت کی مخالفت ہو. علماء کے تعظیم ان کے وقار ان کے قدر ان کی قیمت ان کے احترام اپنی جگہ پہ ہے لیکن جب عالم مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ وسلم کی تو اس کا احترام باقی رہے گا کہ قول کو نہیں مانا جائے گا. واضح ہے یہ پہلا اثر تھا اثر صحیح ہے اس سے ملتے جلتے اور بھی الفاظ ہیں اس اثر کے کہ جو لفظ ثابت ہوئے تم قریب ہلاک ہونے والے انکل تم ہلاک ہونے والے ہو اور یہاں پر شیخ السلام رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تم پر انکل پتھروں کی بارش ہونے والی ہے پتھر برسنے والے ہیں اور دونوں کو فرق نہیں صرف لفظی فرق ہے اصل مقصد ہے ہلاک ہونا. اور واقعی ذرا غور کریں ہلاک ہوں گے اگر ابو بکر عمر کے قول کو لے لیں گے جب وہ قرآن سنت کے مخالف ہو. نتیجہ کیا ہے ہلاکت ہے. کسی اور کو قول کو قبول کرنا ابو بکر عمر کے علاوہ وہ کبھی کامیابی ہو سکتا ہے شریعت کی مخالفت میں؟ کیا خیال ہے کسی امام کے قول امام ابو حنیفہ کے قول کو لے امام ابن حنبل کے قول کو لینے جائز ہے؟ اگر ابو بکر عمر کے قول لینا شریعت کے مخالف جائز نہیں ہے تو پھر بعد میں لوگوں کی کیا قدر و قیمت ہے جتنی بڑا عالم کیوں نہ ہو تا قیامت اگر شریعت کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے تو اس کے قول کو نہیں قبول کیا جائے گا. دوسرا اثر دیکھیں پیارا اثر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں عجبت لقوم وتعجب ہوا ایسے قوم پر عرف الاسناد و صحتہ جنہوں نے سند کو اور سند کی صحت کو بھی جان لیا ہے معرفت ہے یذهبون الى رأی سفیان وہ سند اس کی صحت کو چھوڑ کر سفیان کی رائے کی طرف جاتے ہیں. واللہ تعالی یقول جبکہ اللہ تعالی کہ یہ فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ وہ لوگ خبردار ہو جائیں جو مخالفت کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی، ان تصیب فتنۃ، کہ ان کو فتنہ پہنچ، کہ ان کو فتنہ پہنچ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو عذاب علیم پہنچ جائے. سورۃ النور آیت نمبر 63 فرمات، اتدری ما الفتنہ، پھر سوال کہ جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ الفتنہ تو الشرک، فتنہ سے مراد اس آیت میں شرک ہے. لعلہ اذا رد بعض قوله ان یقع فی قلبی شیء من الزغ فیہلک، یہ بات ممکن ہے، قریب ایسا ہونے والا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے قول کو یا بعض قول کو رد کر لے، کہ اس کے دل میں کوئی ایسا خلل پیدا ہو جائے اس کی وجہ سے، یعنی اس مخالفت کی وجہ سے، بس وہ ہلاک ہو جائے. مخالفت کا اثر سیدھا دل میں ہوتا ہے، خلل پیدا ہو جاتا ہے، ایمان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور ہلاکت ہو جاتی ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام احمد محمد رحمہ اللہ کے اس اثر کے تعلق سے، اے عرف انه صحیح للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابتی، کہ سند کا علم ہو چکا ہے کہ صحیح ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ تک. وهذا من انكار الامام احمد على من يفعل ذلك وانه لا يليق به، یہ نکیر امام احمد محمد رحمہ اللہ کی، ہر اس شخص کے لیے جو ایسا کرتا ہے اور یقیناً یہ اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا کرے. ثم قال والله يقول، پھر اس آیت کو بیان کیا ہے، فليحذر الذين يخالفون امر ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فتنة الشرك لعله رد بعض قول ان يقع في شيء من الزيغ فيهلك، ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، لذلك في قلبه نهي سد سقط وقت ٹھیک کر لے، عبارت میں ان يقع في قلبه شيء، في كبات قلب كلب نہیں ہے. شواز رحمه الله فرماتے ہیں، فيخشى عليه من الفتنة ان يفتتن، فيخشى عليه من الفتنة ان يفتتن ويقع في الشرك والردة. تو یہ خدشہ رہتا ہے ایسے شخص کے اوپر کہ وہ فتنے میں پڑ جائے اور شرک، نعوذ باللہ، اور کفر اور ردت میں پڑ جائے. وهذا في حذر ايضا من مخالفة النص، اس میں یہ بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ مخالفت نص کی مخالفت نہیں کرنی. وان كان مخالف عالما عظيما، اگرچہ مخالف کرنے والا عظیم عالم ہی کیوں نہ ہو، امام سفیان الثوری رحمہ اللہ بڑے علماء میں سے تھے، اگر ان کا قول قرآن سنت کے مخالف تو قول کو رد کیا جاتا ہے، قبول نہیں کیا جاتا. فرماتے ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ، وكان الصحابة ومن بعدهم يصرحون بأنه لا يجوز طاعتهم في مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صحابة اور صحابة کے بعد جو سلف تھے وہ صراحة یہ بات کیا کرتے تھے کہ ہر کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی شخص کی یا ان کی اطاعت کرے جب مخالفت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی. یعنی صحابہ خود بھی یہ کہا کرتے تھے، اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمارے قول کو مت ماننا. تابعین بھی کہا کرتے تھے، اتباع تابعین، فقہا، علماء، محدثین، سب، جس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ثابت ہے کہ اگر میرا قول قرآن سنت سے ٹکرا جائے، نصوص سے ٹکرا، تو میرے قول کو دیوار پہ مارنا. وہ اپنے شاگرد خاص قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ سے کئی مرتبہ کہتے تھے کہ میری ہر بات مت لکھا کرو، آج میرے ایک قول ہوتا ہے کل میں میرا رائے بدل سکتی ہوں، میں کوئی اور قول بھی کہہ سکتا ہوں. تو انہوں نے اپنا ذمہ بری کر لیا ہے اور یہ پیغام بار بار دیا ہے کہ تعظیم نص کی کرنی ہے، شخص کی نہیں کرنی ہے. شخص کی تعظیم، شخصیت کی تعظیم، وہ نصوص کے تابع ہے، نصوص سے آگے نہیں ہے، قرآن سنت کے پیچھے ہے، اس سے آگے نہیں ہے، بعد نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، فالوعید فی من استحل المحرم بفتوى زید وهو يعلم انه خلاف الشرع، تو وعید ہر اس شخص کے لیے ہے یا اس بات میں ہے کہ جو کسی حرام چیز کو حلال قرار دے دے کسی فلان زید اور عمرو وغیرہ کے فتوے سے، وهو يعلم جبك وجانت أنه خلاف الشرع كوسكي يبات يوسك فتوى شريعتك خلافه. إيش شخص كلي وعيده؟ والآخر من جو الشيخ سلم رحمه الله الدليل بيش كي بري بياري دليل هي حديث هي فرماته سيدنا عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه كريستيان تھے اسلام قبول کیا اور قصہ بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے سنا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الى اخر الآية سورة توبة نمبر 31 فقلت له سيدنا عدي رضي الله عنه فرماتے میں نے عرض کی اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نسل نعبدهم ہم تو کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے یعنی بات یہ ہے انا یہ فرما رہے ہیں سورۃ توبہ کی اس آیت میں کہ یہود و نصارہ کے تعلق سے بات ہو رہی تھی جس میں نصارہ بھی شامل ہے کہ انہوں نے اپنے احبار رہبان کو احبار علماء رہبان عباد گزار عباد جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی کے رب بنا دیا اصل عدی بن حاتم الطائی کرسچن تھے اور علم رکھتے تھے کرسچینٹی کا صاحب علم تھے جولا میں سے نہیں تھے تو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی اپنے علماء کی بات تو سنتے لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے کہ عبادت کی گئی ان کی رب بنایا گیا ہے ذرا وضاحت کیجئے اصل بات کیا ہے سبحان اللہ دیکھیں اہل حق کبھی نصوص کا رد نہیں کرتے وضاحت طلب کرتے ہیں رد نہیں کرتے اہل باطل کیا کرتے ہیں پہلے رد کرتے ہیں پھر جا کے کوئی دلیل ڈھونڈتے ہیں رد کرنے کے بعد اب بات خود یعنی کرسچن تھے اور پتہ تھا یہ نہیں ہوتا لیکن اللہ کا فرمان سچ ہے تو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل معاملہ کیا ہے دیکھیں اصل معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ کیا تمہارے علماء جو تھے احبار رہبان جو تھے کیا جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا حرام قرار نہیں دیتے تھے فتحرمون تم اسے حرام سمجھ لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہو ایک چیز کو تمہارا عالم کہتا ہے یہ حرام ہے تم اللہ تعالیٰ کے فرمان کو چھوڑ عالم کے قول کو لے کے کہتے ہو یہ حرام ہے جبکہ تم جانتے تھے کہ وہ چیز حلال ہے ويحلون ما حرم الله فتحلونه وجيتس كل ثاني حرام قرار دیا ہے تمہارے علماء اسے حلال قرار دیتے ہیں اس علماء کے قول کو مان کر اسے حلال قرار دیتے ہیں جبکہ وہ حرام تھا فقلت بلى تو میں نے عرض کی بے شک یا رسول اللہ بات صحیح ہم ایسے کیا کرتے تھے قال اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتلك عبادتهم یہ تو ان کی عبادت کرنا ہے پھر بات سمجھ میں آئی کہ کسی بھی عالم کو جب وہ نصوص کی مخالفت کرتا ہے یہ جان لینے کے بعد کہ عالم مخالفت کر رہا ہے نصوص کی اس کے قول کو مان لینے کا مطلب ہے اسے رب کا درجہ دے دینا ہے تشریع اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے امر اور نہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے یہ دین یہ شریعت اللہ تعالیٰ کا دین اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے کسی کے لیے مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شریعت سازی کر اپنی مرضی سے کسی چیز کو تبدیل کر اپنی مرضی سے خطا ہو گئی الگ بات ہے لیکن حق جان لینے کے بعد جس کو حق معلوم ہو گیا کہ دلیل کی روشنی یہ ہے یقیناً اس دلیل کی روشنی کو چھوڑ کر کسی عالم کے غلط قول کو جس میں ظلمت ہے غلط بات ہے شریعت کے خلاف ہے اس کے قول کو لے لیتا ہے شرعاً گویا کہ اس نے اس عالم کو رب کے برابر ٹھہرا دیا ہے اسے معبود بنا دیا ہے شب باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمن اطاع العلماء والامراء جس نے بھی علماء امراء کی طاعت کی ہے فی تحلیل الحرام او العکس حرام کی تحلیل کرنے میں یا حلال کو یا حرام کو تحلیل فی تحلیل الحرام حرام کو تحلیل میں یا اس کے برعکس کیا ہے حلال کو حرام کرنے میں واعتقاد ان هذا جائز یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ جائز ہے مع العلم بأنه خلاف شرع الله اس علم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہے فہذا کن عبادت لہم و کفر تو گویا کہ یہ ان کی عبادت ہے اور کفر ہے اما اذا اتبعهم جہلا او اجتہادا فہذا لا یکن عبادت لہم اسے انڈر لائن کر لیں فرق دیکھیں ذرا اور اگر ان کی اتباع کی گئی ہے اس قول میں جس میں مخالفت ہوئی شریعت کی جہالت یا اجتہاد کی وجہ سے فَهَذَا لَا يَكُنْ عِبَادَةً لَهُمْ تو وہ ان کی عبادت نہیں ہے وَلَا يَدْخُلُ فِي الْوَعِيدِ اور اس وعید میں بھی یہ داخل نہیں ہے لأن الانسان مطالب بسؤال العلماء کیونکہ انسان سے یہ طلب کیا گیا ہے کہ وہ علماء سے سوال کرے اور ان کے رجوع کرے وَالْأَخْذُ بِفَتْوَاهُمْ اور ان کے فتح اور قول کو لے لے فیما لا يعلم مخالفته لشرع الله جس میں وہ نہیں جانتا کہ عالم کے قول جو ہے اس میں شریعت کی مخالفت ہے اللہ کی شریعت کی مخالفت ہے واضح بات ہے جس کو علم ہو گیا کہ عالم سے غلطی ہوئی ہے اور فتویٰ قرآن سنت کے خلاف ہے اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ عالم کے قول کو لے لے اور نصوص کو چھوڑ دے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو گویا اس نے اس عالم کو رب کا درجہ دے دیا اسے معبود بنا لیا ہے اور سخت وعید ہے اس کے لیے گویا کہ یہ کفر تک بات چلی جاتی ہے اور اگر اس کو علم نہیں ہے جاہل ہے عالم کا فتویٰ اس نے قبول کیا ہے اس کو پتہ نہیں کہ یہ فتویٰ شریعت کے خلاف ہے نصوص کے خلاف ہے یا مجتہد عالم ہے اس نے اجتہاداً کسی کے قول کو لیا اسے پتہ نہیں کہ یہ قول شریعت کے خلاف ہے دلیل اسے نہیں ملی ہے تو وہ شخص اس وعید میں داخل نہیں ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے لیکن اچھا اس کے قول کو قبول کیوں کرنا ہے پھر کیونکہ اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے اللہ نے کیا فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون لوگ دو قسم یا تو عالم ہے یا جاہل ہے جاہل عالم سے پوچھتا ہے جبکہ اسے علم نہیں ہوتا ہے کسی مسئلے کے تعلق سے اپنی رائے اپنا اجتہاد اس کے لیے جائز نہیں کیونکہ وہ اہل اجتہاد نہیں ہے تو وہ سوال کرتے اہل علم سے اہل علم اسے جواب دیتے ہیں اسے جواب قبول کرنا چاہیے کیوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون اگر اسے کہیں سے پتہ چل جائے کہ عالم اچھا جب یہ سوال کرتا ہے جاہل شخص کسی عالم سے یا جسے علم نہیں ہے کسی مسئلے میں کسی عالم سے تو اس عقیدے سے سوال کرے کہ اگر حق اس قول کے خلاف کبھی مجھے ملا تو میں وہ حق کو فوراً قبول کر لوں گا یہ نہیں کہ جو یہ عالم بات کرتا ہے حق وہی ہوتا ہے صرف حق ہے دلیل کی روشنی میں حق ہے قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر اس عقیدے سے کوئی شخص کسی عالم سے سوال کرتا کہ اس کا قول صرف حق ہے اور کسی اور کے قول کو میں قبول نہیں کروں گا کیونکہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں نے فلان شخص کی تقلید کرنی ہے اور اس کے ہر قول کو مان لینا ہے چاہے وہ شریعت کے خلاف ہو تو گویا اس شخص نے اسے رب کا درجہ دے دیا اگرچہ جاہل کیوں نہ ہو بات عقیدے کی ہے فرق واضح ہے دونوں میں اصل بات یہ ہے یہ وعید سخت وعید ہے اور آج ہمارے معاشرے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں اور بدبختی ہے کثرت سے پائے جاتے ہیں ایسے لوگ آپ نصوص سامنے رکھتے ہیں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے سامنے امام کا قول پیش کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور یہ کہتے کیا تم قرآن سنت کو ہمارے امام سے اس بڑے امام سے زیادہ سمجھنے والے ہو بات یہ نہیں کہ میں نے کیا سمجھا ہے بات یہ کہ سلف نے کیا سمجھا ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اپنے عالم کے قول کو چھوڑیں میرے عالم کے قول کو لے لیں کبھی کہا ہے ہم نے آپ اپنے امام ابو حنیفہ قول کو چھوڑ دیں اور امام احمد بن حنبل کو قول کو لے لیں آپ حنفی نہ بنے حنبلی بن جائیں کبھی کہا ہے ہماری دعوت یہ نہیں ہماری دعوت یہ ہے واضح ہے کہ عالم امام ابو حنیفہ علماء میں سے ہیں ہمارے اسلاف میں سے سلف صالحین میں سے چاروں فقہا ائمہ محدثین جو بھی بہترین زمانے کے علماء گزرے ہیں سلف صالحین میں سے ان کے قول ہمارے سارا کو پہ ہیں جو شریعت کے نصوص کے مطابق ہیں, اور ہمارا یہ عقیدہ کہ وہ معصوم نہیں ہے عند الخطا, خطا کا امکان رہتا ہے ہمیشہ. اگر ان کا قول ٹکرا جائے قرآن اور سنت سے کبھی بھی کسی وجہ سے بھی, اور میں پہلے بھی عرض کروں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے جو مجموع الفتاوی جلد نمبر 20 میں موجود ہے, رفع الملام عن ائمۃ الاعلام, رفع الملام جو ہے ملامت کو رفع کر دے گا ائمہ اعلام سے, اور واضح کیا ہے اور 10 تقریبا اسباب بیان کیے ہیں کہ کب اہلسنت جماعت کے علماء میں سے کسی سے نصوص کی مخالفت ہوتی اور کیوں ہوتی ہے. مثالیں دی, دلائل کی روشنی میں بات کی ہے. ہمارا یہ طریقہ ہے, اگر کسی عالم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے سلف صالحین میں سے ہے یا ان کے متبعین میں سے ہے تا قیامت, تو اس کی غلطی کی نشاندہی کی جائے گی, یہاں پر یہ بات نظر ثانی کی ادب کے دائرے میں رہے گی, نظر ثانی کے قائل ہے کہ اس کے بات کی نظر ثانی کی جائے, اور دلیل یہ تھی اس عالم کی, صحیح بات یہ کہ دلیل یہ ہے اور اس دلیل کی روشنی میں ہے, اس عالم کے قول کو چھوڑ رہے ہیں اور دلیل کی طرف واپس آ رہے ہیں, اور اس دلیل کی طرف کون سے علماء ہے یہ بات بھی کی جاتی ہے. یعنی کہ میں نے کیا سمجھا ہے یا میرے شیخ نے کیا سمجھا ہے, بات یہ نہیں ہوتی, سلف نے کیا سمجھا ہے. اور مسائل دو قسم کے, ایک وہ مسائل ہیں جس میں اجماع ہے, ایک شخص مخالفت کر دیتا ہے کسی مسئلے میں جس میں اجماع ہے, اس کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو اجماع سے کیا مراد ہے پھر؟ عقیدے کے مسائل میں جن مسائل میں اجماع ہو چکا ہے اور علماء نے اپنی کتابوں میں درج کر دیا ہے, تسلسل سے چیزوں کی کتابوں میں موجود ہے, اگر کوئی شخص ان کی مخالفت کر لیتا ہے کسی ان مسائل میں کسی مسئلے میں سے, تو اس کے قول کو رد کر دیا جائے گا اور اس اتفاق اجماع کی طرف پلٹا جائے, واپس رجوع کیا جائے گا. اور فقہی مسائل میں اختلاف رہا ہے, اگر کوئی فقہی مسئلہ ہے اس میں اختلاف ہے, ایک عالم کی ایک رائے دوسرے کی کوئی اور رائے ہے, تو یہاں پر تقوی کیوں دیکھا جائے گا. آپ کا تقوی کیا کہتا ہے, کس عالم کا قول دلیل کے زیادہ قریب ہے, پھر بھی یہ بات دیکھی جائے گی. یہ نہیں دیکھی جائے گا کہ کون سا عالم جو ہے وہ بڑا ہے کون چھوٹا ہے, کس کے زیادہ متبع کس کے کم متبعین ہیں, کس کی ولادت پہلے کس کی بعد ہوئی, کون استاد ہے کون شاگرد ہے, کون یہ ہے کون وہ, یہ نہیں دیکھا جائے گا. یہ دیکھا جائے گا کس کے قول کس کا قول دلیل کے زیادہ قریب ہے, اسے قبول کیا جائے گا, کیونکہ اصل ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم دلیل کو قبول کریں, نہ کہ کسی کے قول کو قبول کریں جب وہ دلیل سے دور ہو یا دلیل کی مخالفت ہو جس میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.